سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے افغان حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں غزہ کے لوگوں کی منتقلی اور انہیں دوسرے ممالک میں آباد کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی مذمت کی گئی تھی، اور اس منصوبے کو بین الاقوامی قوانین کے منافی اور صہیونی حکومت کے اہداف کے عین مطابق قرار دیا تھا۔ بیان میں اس بات پر تاکید کی گئی کہ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور کسی بھی ملک کو فلسطینی عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے اس منصوبے کو صہیونی حکومت کے غیر قانونی اہداف کی عکاسی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی عدم استحکام اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران میں ریڈ کراس کے وفد کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ نے پناہ گزینوں کی مخلصانہ اور طویل مدتی میزبانی پر اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وینس نیٹ کاسا ریڈ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ کے مرکز برائے غیر ملکی شہریوں اور پناہ گزینوں کے امور کے سربراہ نادر یار احمدی سے ملاقات میں اعلان کیا کہ مختلف ممالک کے شہریوں اور پناہ گزینوں کے الگ الگ اور دور دراز خاندانوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کے مسائل میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے۔ کاسا ریڈ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اور ہلال احمر تنظیم کے ساتھ اپنے مسلسل تعاون پر بھی زور دیا اور مہاجرین کی مخلصانہ اور طویل مدتی میزبانی پر ایرانی قوم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزارت داخلہ کے مرکز برائے غیر ملکی شہریوں اور پناہ گزینوں کے امور کے سربراہ نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی متعدد صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان صلاحیتوں کو ایران میں مقیم افغان شہریوں کی بڑی آبادی کو قانونی طور پر منظم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امریکی امداد کی معطلی اور افغان عوام کی مالی امداد میں اضافے کا ذکر کیا ہے۔ نادر یار احمدی نے مزید کہا کہ پناہ گزینوں کے خاندانوں کے افراد کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کی تعلیمی اور فلاحی خدمت میں مختلف منصوبوں کو آگے بڑھانا اسلامی جمہوریہ ایران کے پروگراموں میں شامل ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے خراسان رضوی کے پبلک پراسیکیوٹر اور اسلامی انقلاب مرکز نے مشرقی اور افغانستان کے ساتھ مشترکہ سرحدوں سے ایران میں غیر مجاز افغان شہریوں کے داخلے میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ خراسان رضوی کے پبلک پراسیکیوٹر محمد حسین درودی نے ایران افغانستان سرحدی مقام کے دورے کے موقع پر مزید کہا کہ ایران میں افغان افغان شہریوں کی غیر قانونی نقل و حرکت بالخصوص مشرقی صوبوں میں ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، لہذا عدلیہ اپنی متوقع پالیسیوں کے مطابق صوبے خراسان رضوی میں کسی بھی غیر مجاز شہریوں کے داخلے کے خلاف سخت موقف اختیار کرے گی۔ صوبے خراسان رضوی کے پبلک پراسیکیوٹر اور اسلامی انقلاب مرکز کے مطابق لوگوں کے وہ گروہ جو پورے صوبے میں خاص طور پر سرحدی علاقوں میں غیر مجاز شہریوں کی موجودگی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کی شمال مشرقی سرحدوں کو اعلیٰ اور مستحکم سیکورٹی حاصل ہے، کہا کہ ایران کی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے باعث سب سے زیادہ غیر مجاز شہری جنوبی صوبوں کی سرحدوں سے ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ حسین درودی نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج کی موجودگی کی بدولت ایران اور افغانستان کے درمیان 100% مشترکہ سرحدوں پر مستحکم سیکورٹی موجود ہے۔ صوبہ خراسان رضوی کے پبلک پراسیکیوٹر نے کہا کہ ایران کے شمال مشرقی سرحد کی دیوار کو بلاک کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد نے افغان شہریوں کے ایران میں غیر قانونی داخلے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے بعض صوبوں میں متعلقہ حکام کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے غیر قانونی شہریوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ دوغارون بین الاقوامی کراسنگ کے ذریعے افغانستان واپس لوٹ جاتی ہے، اس لیے اس مسئلے کا سنجیدگی سے مقابلہ کرنے کے لیے طالبان حکومت کا تعاون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ان تمام افغان شہریوں کو قابل قدر خدمات فراہم کرتی ہے جو ماضی کی طرح بطور مہمان قانونی اور سرکاری طور پر ایران میں داخل ہوئے ہیں۔ دوغارون کی سرحد تائباد شہر سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور 1,45,000 کی آبادی والا تائباد شہر مشہد مقدس سے 225 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف واقعات سے روبرو ہونا پڑا، جن میں سب سے اہم آرٹسٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں ایرانی آرٹسٹ پرویز آبدی کے لکڑی سے تیار کیے گئے فن پاروں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح کونسل جنرل ایران حسن نوریان، صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کیا۔ اس موقع پر ایرانی فنکار پرویز آبدی کے مختلف درختوں کی لکڑیوں کی مدد سے بنائے گئے فن پارے اور صحیفے نمائش میں پیش کیے گئے، جن میں اناب، نارنج اور زرش کے درختوں کی لکڑی شامل ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ میں نے نوجوانوں کی، جیل کے قیدیوں کی اور مختلف ممالک کے فنکاروں کی بہت سی نمائشیں دیکھی ہیں، مگر آج کی نمائش بہت کمال کی ہے۔ خداوند عالم نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس کا اظہار مجھے یہاں نظر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش کا ایک فن پارا ایسا ہے جسے بنانے میں فنکار کو 3 سال لگ گئے، یعنی فنکار کے صبر اور محنت نے ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور ان کے کام نے ان کے آرٹ کو جوڑے رکھا۔ ایرانی آرٹسٹ نے آرٹسٹ کونسل کے بچوں کو تربیتی ورکشاپ بھی دی۔ یہ فنکار اپنا کام دوسرے کے ساتھ بھی بانٹ رہے ہیں، ایران کے ساتھ تہذیبی تعلقات بھی ہیں۔ اگر ہم دونوں ملکوں کا دورہ کریں تو کافی چیزیں چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ کونسل جنرل ایران حسن نوریان نے نمائش کے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی تقریبات منا رہے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر پورے ایران میں مختلف تقاریب اور جشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا یہ پروگرام بھی اسی عظیم جشن کا ایک حصہ ہے۔ اس شاندار آرٹ نمائش میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فن ایک ایسی انمول صلاحیت رکھتا ہے جو زبان، ثقافت اور وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ براہ راست ہمارے جذبات سے مخاطب ہوتا ہے، ہمارے خیالات کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں فنکار کی دنیا میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں موجود ہر فن پارہ صرف رنگوں کا امتزاج یا مجسموں کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک کہانی، ایک احساس اور دنیا کا فنکار کی نظر سے عکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ تخلیقی بصیرت پیش کرنے پر پرویز آبدی سمیت اس شاندار نمائش کے انعقاد پر آرٹس کونسل آف پاکستان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے ثقافتی، تاریخی اور مذہبی روابط ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ یہ تعلقات مشترکہ فارسی روایات، لسانی روابط اور مذہبی یکجہتی سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک میں مسلم اکثریت پائی جاتی ہے۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے قدیم اور پرانے تعلقات ہیں، ہمارا ایران سے تہذیبی، ثقافتی اور زبان کا گہرا رشتہ ہے، اردو فارسی کے بطن سے نکلی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایران کے مایہ ناز فنکار کا کام نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز آبدی لکڑی پر زبردست کام کرتے ہیں۔ اس عظیم فنکار نے مختلف درختوں کی لکڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ ثقافت کے فروغ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں ایرانی کونسل خانہ کراچی اور کونسل جنرل ایران حسن نوریان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال آرٹس کونسل میں ہونے والے ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی میں ایران کے فلم میکر، میوزیشن اور تمام کلچر سے وابستہ لوگوں کو بلائے گا۔ ایرانی آرٹسٹ پرویز آبدی کے بنائے ہوئے صحیفے، جن میں آیت الکرسی، چار قل، سورہ الحمد سمیت گلاب کا پھول، پرندہ، چیتا، نشات، ایثار اور دیگر متبرک نمونے دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ یہ خوبصورت شاہکار جو پینٹنگ کی طرح لگتے ہیں، مگر اسے چھونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ لکڑی سے بنا ہے۔ واضح رہے کہ 3 روزہ نمائش 9 فروری تک احمد پرویز آرٹ گیلری، احمد شاہ بلڈنگ میں جاری رہی، جس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے جہاں دنیا بھر میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، وہیں اسلام آباد میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی ایرانی سفارت خانے نے کی، جس میں پاکستانی وزیر خزانہ، سول و عسکری حکام کے علاوہ انقلابی پارٹی کے قائدین نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی نمائندگی کی اور ایرانی سفیر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں پاکستان کے حکومتی اور فوجی حکام، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور گروپوں کے سربراہان اور سینئر اراکین اور ملکی میڈیا کے ارکان کی ایک قابل ذکر تعداد نے شرکت کی۔ حضرت امام حسین ایجوکیشن کمپلیکس شخص کے ایرانی طلبہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی ترانے اور پاکستان کے قومی ترانے کو اردو میں پیش کر کے انقلاب اسلامی کی کامیابی کی سالگرہ کی تقریبات میں رونق بخشی۔ پاکستان کے اعلی حکام کے علاوہ اسلام آباد میں مقیم بعض ممالک کے سفیروں، دیگر اعلی حکام اور سیاسی اتاشیوں نے تقریب میں شرکت کی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ پر میزبانوں کو پھولوں کی چادریں اور گلدستے پیش کر کے مبارکباد دی گئی۔ اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ آج دوستانہ، برادرانہ اور ہمسایہ ملک پاکستان میں ہمیں اپنے ملک ایران کے قومی دن کے موقع پر جمع ہونے والے عزیزوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انقلاب اسلامی ایران نے 20ویں صدی کے اہم ترین واقعے کے طور پر آزادی اور اسلامی جمہوریہ کے نعروں کے ساتھ دنیا کے سیاسی ادب میں ایک نئی گفتگو کو متعارف کرایا۔ خود اعتمادی، سیاسی ثقافتی آزادی اور خود کفالت اسلامی انقلاب کے تحفے اور اس گفتگو کے اہم عناصر ہیں۔ اس انقلاب کے سائے میں تمام تر رکاوٹوں، دباؤ اور پابندیوں کے باوجود اسلامی ایران نے سائنس، ٹیکنالوجی، طب، نانو ٹیکنالوجی، اسٹیم سیل، ایرو اسپیس وغیرہ کے مختلف شعبوں میں شاندار ترقی و پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دینا اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی اور پائیدار پالیسی ہے۔ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کو ایران کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، جو کہ سپریم لیڈر کی دلچسپی اور تاکید کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو فروغ دینے کا ایک اہم عنصر رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کے ساتھ ملاقات میں دونوں فریقوں کی جانب سے مواقع سے استفادہ اور مشترکہ مفادات کے تحفظ پر تاکید کی تھی۔ آمنہ بلوچ نے کہ جو اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے نائب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے تہران کے دورے پر تھیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور گہرے ہونے پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جامع تعلقات کو فروغ دینے کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے ایران کی خارجہ پالیسی اور تعلقات میں ایران کی خصوصی پوزیشن اور دونوں ہمسایہ اور مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور فروغ دینے کے لیے ایران کے عزم پر روشنی ڈالی۔ ایران اور پاکستان کے دو عظیم ممالک کو درپیش مشترکہ مواقع اور چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے دونوں ممالک کے اعلی عہدیداروں کے درمیان رابطوں کو جاری رکھنے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے، مشترکہ مفادات کو محفوظ بنانے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے سرحدی سلامتی، منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کے شعبوں سمیت باہمی مفادات اور مشترکہ خدشات کا ذکر کرتے ہوئے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مشترکہ چیلنجوں اور خدشات کے حل کے لیے دو طرفہ اور علاقائی سطح پر تعاون کے لیے ملک کے عزم پر زور دیا۔ ملاقات میں افغانستان، غزہ، شام اور لبنان سمیت علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے کے رد عمل میں ان بیانات کو نفرت انگیز اور صہیونی حکومت کے جرائم میں امریکہ کی نئی شمولیت قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ امت اسلامیہ فلسطین اور قدس کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کبھی بھی غزہ پر قبضے کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے، فلسطین کے لیے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے ہم حامی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے پوزیشن واضح ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان کو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق میں اپنا دو ٹوک موقف دہرایا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف 1947 سے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے ہٹانے کا بیان غیر منصفانہ ہے، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ادھر گوانٹانامو بے کے دوبارہ کھلنے سے متعلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کا حصہ نہیں ہے، جبکہ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے پاکستانی حکومت جرمن حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ سامعین، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صہیونی حکومت کے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے جس میں نتن یاہو نے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے سعودی عرب بھیجنے کی بات کی ہے۔ اتوار کو پاکستانی وزارت خارجہ کے شعبہ رابطہ عامہ کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز اور سخت توہین آمیز ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صہیونی وزیر اعظم کے بیان پر دنیا کے سخت رد عمل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بیان میں ملت فلسطین کے حق خود ارادیت اور اپنی تاریخی آبائی سرزمین میں اپنے لیے ایک ملک رکھنے کے اس کے مسلمہ قانونی حق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینی مملکت کی تشکیل کی حمایت میں موقف کو کمزور کرنے کی ہر قسم کی کوشش کو افسوسناک سمجھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک فلسطینی عوام کے اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک رکھنے کے مسلمہ حق پر یقین رکھتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ 1967 کے مقبوضہ علاقوں پر مشتمل اس آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطینی عوام کو ان کی آبائی سرزمینوں سے بے دخل کرنے کی ہر تجویز ناقابل قبول ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں نیز عدل و انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ سامعین، حکومت پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں مقیم رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو خاموشی سے منتقل کرنے اور انہیں مرحلے وار وطن واپس بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاسوں میں حتمی شکل دی گئی، جن میں سے ایک اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے پر کسی باضابطہ اعلان کے بغیر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ اے سی سی رکھنے والے افغان باشندوں کو فوری طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی سے منتقل کیا جائے گا، اور بعد میں انہیں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے ساتھ افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے مرحلے میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ پی او آر رکھنے والے افغان باشندوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکالا جائے گا، مگر انہیں فوری طور پر بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے پی او آر رکھنے والے افغان باشندوں کو جون تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جو افغان باشندے کسی تیسرے ملک میں منتقلی کے منتظر ہیں، انہیں 31 مارچ تک اسلام آباد اور راولپنڈی سے منتقل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ عالمی اداروں اور غیر ملکی سفارت خانوں سے رابطے میں ہیں تاکہ ان کی جلد از جلد منتقلی ممکن ہو سکے۔ اگر کوئی افغان مہاجر کسی تیسرے ملک میں منتقل نہ ہو سکا تو اسے افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان نے 2023 میں ملک بھر سے لاکھوں افغان مہاجرین کی بے دخلی کے لیے مہم شروع کی تھی، جس کے تحت حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 15 ستمبر 2023 سے اب تک 8,05,991 افغان مہاجرین وطن واپس جا چکے ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں اور سول سوسائٹی نے جبری بے دخلی پر تنقید کی اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ آئی او ایم کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دسمبر کے آخری دو ہفتوں میں سینکڑوں افغان باشندوں کو اسلام آباد میں گرفتار کر کے حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں پی او آر اور اے سی سی رکھنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے، جن میں سے 13 لاکھ پی او آر اور 7 لاکھ اے سی سی کے حامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ Allah, 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 Allah.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہماری ڈاکٹرائن دفاعی ہے، لیکن ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کے دشمنوں کو فضائیہ کے سربراہ کا انتباہ۔ فلسطین کی اسلامی استقامت تحریک حماس نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے اور منصوبہ سازوں کے خلاف ملت فلسطین کی حمایت میں سنیچر اور اتوار کو ریلیاں نکالنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک، پڑوسیوں، دوستوں اور دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ڈاکٹرائن دفاعی ہے، لیکن دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے شہید ستاری یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران انقلاب کے آغاز سے ہی فضائیہ کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فضائیہ انقلاب کے زمانے میں بھی اور دفاع مقدس کے دوران اور ہر دور میں مؤثر رہی ہے۔ جنرل واحدی نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ آج ہمیشہ سے زیادہ الرٹ ہے اور ملکی صنعت کے دم پر اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اور ہم اپنے تمام ساتھیوں اور پائلٹوں پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ صادق میں ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی صورتحال میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ایران شام میں آزاد انتخابات اور جامع قومی گفتگو کے ذریعے ہمگیر حکومت کی تشکیل کی حمایت کرے گا۔ شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ، خود مختاری اور وحدت کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے مستقبل کا تعین اس ملک کے عوام کے ذریعے کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے بغیر ہونا چاہیے۔ امیر سعید ایروانی نے صہیونی حکومت کو شام کے لیے مستقل خطرہ قرار دیا اور کہا کہ تل ابیب سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جولان سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ شام کی فوجی اور تحقیقاتی تنصیبات پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں امریکی سفارتکار ڈوریتھی شی کی جانب سے تہران پر شام کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد بین الاقوامی برادری کو حقائق سے گمراہ کرنا ہے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے امریکہ، ترکیہ اور اپنے علاقائی اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مشرقی شام میں امن و استحکام کے لیے حقیقی مصالحت کریں۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیڈرسن نے شام اور مشرق وسطی کے حالات کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شمال مشرقی شام میں عرضی اختلافات اور شدید جھڑپوں کی حالت میں، کہ جو نہایت تشویشناک ہے، سیاسی کوششیں انجام پا رہی ہیں۔ پیڈرسن نے مزید کہا کہ ابھی
بنیادی ڈھانچوں اور عام شہریوں کے خلاف فرنٹ لائن پر روزانہ ہونے والی جھڑپوں اور رہائشی علاقوں پر گولہ باری، فضائی حملے اور کار بم دھماکے جاری ہیں جو عام شہریوں کے جانی نقصانات کا باعث ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس عہدیدار نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو شامی علاقوں پر اس کی عرضی موجودگی اور اس ملک سے باہر نکلنے کے عہد کا پابند کرے۔ صہیونی حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی استقامتی فورسز اس ہفتے کے آخر تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے تو نئی جنگ شروع ہو جائے گی اور وہ اس علاقے سے فلسطینیوں کے اخراج کے امریکی صدر کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ صہیونی حکومت کی یہ دھمکی ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور سمجھوتے کے مطابق عمل کرے گی۔ مصر اور قطر اپنی ثالثی کے ذریعے غزہ جنگ بندی سمجھوتے کو بچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے حماس کے سینئر مذاکرات کار خلیل الحیا مذاکرات کا جائزہ لینے کے لیے قاہرہ گئے ہوئے ہیں۔ غزہ میں 15 مہینے کی جنگ کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی تھی اور حماس صہیونی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے صہیونی قیدیوں کو بتدریج رہا کر رہی تھی، لیکن اس وقت جنگ بندی سمجھوتے کو سخت خطرہ درپیش ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ اسرائیل کوتس نے دھمکی دی ہے کہ اگر سنیچر تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ دوسری جانب عالمی ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ سینکڑوں افراد میں جملہ باقی ماندہ صہیونی قیدیوں اور فلسطینیوں کی زندگی کا انحصار جنگ بندی اور انسان دوستانہ امداد پر ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے انجام شدہ معاہدے میں درج شقوں کی مسلسل خلاف ورزی پر احتجاج کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت مکمل طور سے معاہدے کی پابند نہیں بن جاتی صہیونی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ بند رہے گا۔ صہیونی حکومت نے فی الحال اپنی اور امریکہ کی دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکیوں کو بے اثر ہوتا دیکھ کر مجبوراً معاہدے میں درج حماس کے بعض مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ العالم نیوز کے مطابق جمعرات کو 150 ٹرک زیکیم گزرگاہ سے غزہ میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ فلسطینی زخمیوں کا حامل 12واں کارواں غزہ سے باہر نکلا ہے تاکہ فلسطین کے باہر ان کو لازمی علاج فراہم کیا جا سکے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے اور منصوبہ سازوں کے خلاف اور ملت فلسطین کی حمایت میں سنیچر اور اتوار کو ریلیاں نکالنے کی اپیل کی ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سنیچر اور اتوار کو غزہ پٹی سے جبری منتقلی کا منصوبہ تیار کرنے والے غاصبوں اور ان کے حامیوں کے خلاف متحدہ موقف کے ساتھ عالمی سطح پر صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ حماس نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ریلیاں ہماری قوم کے اپنی سرزمین اور حقوق کے دفاع کی حمایت میں نکالی جائیں، جن میں آزادی و خود مختاری، اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں کرنے کے حق اور غاصبانہ قابضوں سے رہائی کا مطالبہ سر فہرست رکھا جائے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں تمام بین الاقوامی حلقوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے غزہ پٹی پر غاصبوں کے حملے بند کرانے کے سلسلے میں ملت فلسطین کی حمایت کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظلوم فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے غزہ کو امریکی ملکیت میں لینے کی بات کی ہے اور فلسطینیوں مصر اور اردن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ مصر اور اردن نے ٹرمپ کی تجویز منظور نہیں کی ہے اور سعودی عرب نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی سخت مخالفت کی ہے۔
سہونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرہ کر کے نتنیاہو حکومت سے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کار بند رہنے کا مطالبہ کیا۔ سہونی قیدیوں کے اہل خانہ نے سہونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے نتنیاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ سہونی قیدیوں کے اہل خانہ کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب ٹرمپ نے ہفتے تک تمام قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے اور غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دی ہے، اور اس کے جواب میں تحریک حماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے بھی صاف اعلان کر دیا ہے کہ ان کی تنظیم اپنے وعدے پر قائم ضرور ہے، مگر صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث وہ ہفتے کے روز تک تمام قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ دستخط وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے کیے، جس کے بعد دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان، دونوں ممالک کے وزرائے تجارت اور متعلقہ افسران سمیت اعلی حکام نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں، دونوں قوموں کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان غیر معمولی تعلقات ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا، ہمارے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر اتفاق ہوا۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں تجارتی امور پر گفتگو ہوئی، اپنے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اسرائیلیوں کو نیویارک اور واشنگٹن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر مسئلے فلسطین میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر ٹرمپ کو بہت شوق ہے تو وہ اسرائیلیوں کو فلسطین سے لے جا کر واشنگٹن اور نیو یارک میں بسا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے سرزمین فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسانے کا سلسلہ شروع ہوا، دنیا کا امن تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے فلسطین میں جو کچھ کیا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے حماس اور فلسطینی عوام کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا جو بھی نقصان ہوا ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس کا تاوان ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس کو ایوان میں عوامی مسائل کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور حکومت بنیادی امور پر بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر کے او برلا نے اپوزیشن کے اراکین سے پرسکون رہنے اور ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی، لیکن ہنگامہ جاری رہا، جس کے بعد انہوں نے کارروائی ملتوی کر دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے اراکین نے وقت ترمیمی بل کے حوالے سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ہنگامہ اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ مشترکہ پارلیمانی رپورٹ سے اپوزیشن اراکین کے اختلافی نوٹ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آج کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جمع ہو کر ماہی گیروں اور قبائلیوں کی حمایت میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے میں کانگریس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے بھی شرکت کی۔ جرمنی کے شہر میونخ میں ایک شخص نے ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 28 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی کی ٹکر سے 28 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت نازک ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق واقعہ تاریخی مرکز کے قریب پیش آیا، گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمن پولیس کے مطابق حملہ آور 24 سالہ افغان شہری ہے، جس نے پناہ کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ یہ واقعہ سیکیورٹی کانفرنس کے مقام سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ واضح رہے کہ 23 جنوری 2025 کو بھی جرمنی میں چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے 2 سالہ بچے اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستان ایشین جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 22ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 12 سے 16 فروری تک ہانگ کانگ میں کھیلی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، مولا امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ شریف کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو بہت بہت ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے، شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، منجی عالم بشریت اور حجت برحق، قائم آل محمد، قطب عالم امکان، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ سامعین، ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامن، حضرت اولیاء اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہماری جانب سے بھی دلی ہدیہ تبریک و تہنیت قبول فرمائیے۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
ایسے ختم مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کی دلبر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق میں ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار.
سامن یوں تو ہر سال موسم خزاں کے بعد موسم بہار اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ عرصہ ہستی پر قدم رکھتا ہے اور پوری دنیا میں اس موسم کے باعث پیدا ہونے والی تازگی کا سب کو بخوبی احساس ہو جاتا ہے، مگر اس سال موسم بہار کی آمد اور نئے ہجری شمسی سال کے آغاز سے قبل ہی ایک ایسی بہار سے ہم سب کی مشام جان معطر ہے کہ جس میں خزاں کا تصور ہی نہیں، اور وہ ہے بہار امامت، جس کے لیے شاعر کہتا ہے، خزاں کا باغ امامت میں تذکرہ ہی نہیں، خزاں کا باغ امامت میں تذکرہ ہی نہیں، بہار لوٹ کے آتی رہی بہار کے بعد. جس طرح سے کہ بہار فطرت کے احیاء کا باعث بنتی ہے، امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی معاشرے کو کہ جو ظلم و فساد کے نتیجے میں مردہ ہو چکا ہے دوبارہ زندہ کریں گے اور اسے نیک و صالح معاشرے میں تبدیل کر دیں گے، اور افسردہ اور جاہل انسانوں کے دلوں کو اپنے علم و حکمت سے زندہ کریں گے. جب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو انسانی معاشرے کی تہذیب و ثقافت اپنی اعلیٰ ترین سطح کو پہنچ جائے گی، عوامی مسائل و مشکلات اور بدعنوانیوں کی بیخکنی ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے لگیں گے. فطری سی بات ہے کہ زندگی ایسے معاشرے میں انتہائی لذت بخش ہوگی. شہید محسن نقوی کہتے ہیں، تو مسکرا پڑے تو خزاں رنگ رنگ ہو، تو مسکرا پڑے تو خزاں رنگ رنگ ہو، تو چپ رہے تو سارا جہاں مثل سنگ ہو، تو بول اٹھے تو نطق جہاں ساز دنگ ہو، ہر دل میں کیوں نہ تیری ولا کی امنگ ہو، میں کیوں نہ تیرا شکر کروں بات بات میں، میں کیوں نہ تیرا شکر کروں بات بات میں، ہر سانس تیرے در سے ملی ہے زکات میں.
سامعین، اقلیم امامت کے آخری تاجدار حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خانواده تطہیر کی عظیم شخصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی. آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھی. 5 سال کی عمر میں امامت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی میراث کے وارث قرار پائے. علم و حکمت، عصمت و طہارت خدا کی جانب سے ملی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی عظیم ذمہ داری بھی آپ ہی کے کاندھوں پر ہے. وہ مومنین کے جو خدا کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مہدی موعود کے منتظر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری مادی لذتیں کہ جو محدودیتوں کے ہمراہ ہیں، حقیقی لذتوں کے مقابلے میں ظہور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وقت حقیر و ناچیز ہو جائیں گی، کیونکہ اس دور میں سبھی امام علیہ السلام کی خاص ہدایت و رہنمائی سے بہرمند ہوں گے اور آپ کے سایہ لطف و رحمت میں تقویٰ اختیار کر کے اور گناہوں سے دوری کر کے زیادہ سے زیادہ الہی نعمتوں کی لذت سے بہرمند ہوں گے. سامعین، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ان متقی افراد کو جو الہی تعلیمات کی بنیاد پر اپنی لذتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں مژدہ دیا ہے اور ان کو بشارت دی ہے کہ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا.
سامعین، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا دن خدا کی خاص نعمتوں اور برکتوں کے نزول کا آغاز ہوگا. امام علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی آسمان اپنی سخاوت کے ذریعے خدا کی بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو فیضیاب کرے گا اور وہ ان نعمتوں سے ناقابل بیان لذتوں کا ادراک کریں گے. آسمان حکومت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا، اور زمین ان نعمتوں کو خود میں جذب کرے گی اور انسانوں کے رشد و نمو اور ان کی حیات و فرحت کا باعث بنیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ظہور پر عقیدہ رکھنے اور ظہور کا انتظار کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ نہ صرف تمام شیعیان آل محمد علیہ السلام ہی ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ غیر شیعہ، حتیٰ کہ غیر مسلم مکاتب کی اکثریت بھی اس حقیقت پر عقیدہ رکھتی ہے، لیکن اس کی منتظر نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، وہ ایک حقیقت منتظر کے آنے کے معتقد ضرور ہیں، لیکن اس حقیقت کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ انتظار کے بارے میں وارد ہونے والی روایات میں جہاں انتظار کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے اور منتظرین کی تعریف ہوئی ہے، وہاں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ امید رکھیں اس امر عظیم کے رونما ہونے اور ظہور مولا کے ادراک کو بھی ضروری جانیں، کیونکہ اگر امید اور انتظار نہ ہو اور منتظر زمانے ظہور کے واقعات و فرائض سے بے خبر ہو تو وہ منتظر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے ان روایات پر عمل کیا ہے جن کے توسط سے ہمیں امید و آرزو کا درس دیا گیا ہے؟
سامعین، دعائے افتتاح کے جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے کہ آخری کلمات میں دولت کریمہ اور اس لذت بخش زندگی کا ذکر ہوا ہے کہ جو ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ شیعوں کے انتظار میں ہے۔ اس دعا کے فقرے کچھ اس طرح سے ہیں: خدایا، میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے نبی کے موجود نہ ہونے کی، تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اپنے بلی کے غائب ہونے کی، اور اپنے دشمنوں کے زیادہ ہونے کی، اور اپنی تعداد کے کم ہونے کی، اور آزمائش کے سخت ہونے کی، اور زمانے کے اپنے اوپر غلبے کی۔ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور ہماری تمام امور میں مدد کر اپنی جانب سے جلدی کامیابی کے ذریعے، اور رنج کو برطرف کرنے کے ذریعے، اور نصرت کے غالب کرنے کے ذریعے، اور حق کی بادشاہت کے ظاہر کرنے کے ذریعے، اور اپنی رحمت سے جو ہم سب کو شامل ہو، اور عافیت کے ذریعے ہم کو ڈھانپ لے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
سامن، اس مبارک دعا کی بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ فکری افق تک رسائی حاصل کرے۔ ایک مومن کی تشویش اپنے امام علیہ السلام تک رسائی نہ ہونا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ خداوند متعال سے شکوہ کرے اور اس کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرے، تاکہ خداوند عالم اس کے امام زمانہ کو بھیج دے اور اس کے نورانی الطاف و کرم کے سائے میں وہ لذت بخش زندگی کی جو پروردگار نے اس کے لیے مد نظر قرار دی ہے اس طرف مائل ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے: اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔
سامعین، غیبت کے زمانے میں جن دعاؤں کی قرآت پر زور دیا گیا ہے ان کی طرف توجہ بھی ہمیں حجت خدا کی شناخت کی اہمیت سے آگاہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب کمال الدین میں شیخ صدوق سے منقول ایک دعا میں پڑھتے ہیں: بارِ الٰہی، تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما کہ اگر میں تجھے نہ پہچانوں تو تیرے پیغمبر کو نہ پہچان سکوں گا۔ بارِ الٰہی، مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو مجھے اپنے نبی کی شناخت عطا نہ کرے گا تو میں تیری حجت کی معرفت سے بے بہرا رہوں گا۔ بارِ الٰہی، مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کرے گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ خداوندہ، مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا اور میرے دل کو منحرف نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے میری ہدایت فرمائی ہے۔ سامعین، امام صادق علیہ السلام امام کی معرفت کی کم از کم حدود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: امام کی شناخت و معرفت کا نازل ترین مرتبہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ امام پیغمبر کے برابر ہے، مگر نبوت کے درجے کے سوا۔ امام پیغمبر کا وارث ہے، اور بے شک امام کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور ہر مسئلے میں امام کے سامنے سراپا تسلیم ہونا چاہیے اور اس کے کلام و فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جہاں تک دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا تعلق ہے تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم کر سکتے تو ضرور کرتے، لیکن چونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اس لیے امام علیہ السلام کو آنا چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے اسباب فراہم کریں اور اس کے اسباب فراہم کر کے ظہور کو قریب تر کر دیں۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے اسباب فراہم ہو جائیں۔ آپ انتظار فرج کے بارے میں فرماتے ہیں، انتظار فرج اسلام کی قوت و طاقت کا انتظار ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی قوت دنیا میں عملی صورت اپنائے اور ظہور کے مقدمات انشاءاللہ فراہم ہوں۔ یعنی ایک سچا اور حقیقی منتظر وہ ہے جو دنیا کی تمام تر سہولتوں کو اپنے آقا و سلطان کے لیے تیار کرتا ہے اور صرف انہی کا انتظار کرتا ہے اور صرف انہی کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہی انتظار کی وہ کیفیت ہے جسے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کی ہے۔
تم میں سے ہر ایک ہمارے قائم کے خروج کے لیے آمادہ رہو، چاہے وہ ایک تیر کو مہیا کرنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، چونکہ جب خدا یہ دیکھے گا کہ انسان نے مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کی نیت سے اسلحہ مہیا کیا ہے تو امید ہے کہ خدا اس کے عمر کو طولانی کر دے کہ وہ ظہور کو درک کر لے اور امام مہدی علیہ السلام کے یاور و مددگار میں قرار پائے۔ سامعین، یہ انتظار کی وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے کہ اگر کوئی ایک تیر کا انتظام بھی کرتا ہے تو گویا وہ خود کو تیار کر رہا ہے ایک قیام کے لیے، اور کیوں نہ ہو، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب قائم ہے، اور جب یہ لفظ آئے تو احتراماً اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس قیام کی جامعیت بھی ہمیں انتظار کے اس مفہوم کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انتظار محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ قیام ہمیں بتا رہا ہے کہ آج ہمارا ہادی و رہبر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا نام آتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم بیٹھے رہیں۔ چنانچہ یہ عمل بھی قیام و جہاد کی ایک علامت ہے۔ بعض لوگوں نے اس انتظار سے بہت غلط مفہوم اخذ کیا ہے کہ ہم سے کچھ مطلب و واسطہ نہیں ہے، سب کچھ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کرنا ہے، ہمیں تو بس ان کے آنے کی دعا کرنا ہے، جبکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کچھ اور ہی ہیں۔
چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مولا، لوگ کہتے ہیں کہ جب مہدی کا قیام ہوگا تو سارے کام خود بخود ہو جائیں گے اور ایک حجامت کے برابر بھی خون نہیں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اگر ایسا ہی ہوتا کہ سارے کام خود بخود انجام پاتے تو یہ کام تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور چہرے پر زخم لگا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کام اپنے آپ بن جائے، خدا کی قسم اس وقت تک کام نہیں بنے گا جب تک ہم اور تم خون پسینے میں غرق نہ ہو جائیں۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ انتظار کی کیفیت میں عمل پوشیدہ ہے اور کچھ بھی بیٹھے رہنے سے حاصل نہیں ہوگا جب تک آگے نہ بڑھا جائے، اسی لیے انتظار محبوب ترین عمل ہے کہ اس میں حرکت ہے، ایک مقصدیت ہے، منزل کی طرف بڑھنے کی لگن ہے۔ یا محض بیٹھ کر دعائیں پڑھ لینے کو محبوب ترین عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یہ مفہوم انتظار کی غلط تشریح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں خاموش بیٹھ کر بس دعا کرنا ہے اور کچھ نہیں، ہرگز یہ معقول نہیں ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ ظہور کا زمانہ ہی در حقیقت بشر کے ایک نئے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر مہدویت کا عقیدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء الہی کی تمام کوششیں، دعوت حق، بعثت رسول، طاقت فرسا زحمتیں اور ان کی تمام جد و جہد بے نتیجہ اور غیر مؤثر تھی، بے سود تھی۔ لہٰذا مہدویت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی الہی معرف کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں اطلاع ہے تمام ادیان الہی میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور در حقیقت یہی عقیدہ مہدویت کا عقیدہ ہے۔ تمام اسلامی مکاتب فکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سر انجام دنیا میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ انتظار کے مسئلے میں باریک بینی کے ساتھ عالمانہ انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں عامیانہ اور جاہلانہ باتوں سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں ان میں یہی عامیانہ جاہلانہ معرفت سے آری اور معتبر سند کے بغیر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں بحث کرنا ہے، کیونکہ اس طرح مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ غیر عالمانہ، غیر معتبر، غیر پختہ دلائل اور سند سے آری بحث در حقیقت وہم و خیال ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو حقیقی انتظار سے دور کر دیتی ہیں اور دجال صفت جھوٹے لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، لہٰذا ان باتوں سے سختی کے ساتھ دوری اختیار کرنی چاہیے۔
سامن، حجت خدا اور امام عصر علیہ السلام کی شناخت ہر منتظر کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ شیعہ اور سنی منابع سے منقول روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صفات و نشانیوں کو پہچاننے کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کو پہچاننا دو لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک، شریف فریضے کے لحاظ سے، کیونکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا سب پر واجب ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گویا جاہلیت کی موت مرا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ انسان کے لیے حق و باطل کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے جو مہدویت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ ان جھوٹے افراد کو پہچان کر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہدی موعود کی صفات کے حامل نہیں ہیں۔ احادیث اور روایات میں حضرت مہدی علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، انسان اگر ان پر غور کرے اور انہیں مد نظر رکھے تو حضرت کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا اور لوگوں کے جھوٹے دعووں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔
سامعین، اگر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ سچے مہدی موعود کی نشانیوں سے آگاہ نہیں ہیں اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، یا انہوں نے حضرت کے بعض عام صفات کو خاص صفات سمجھ لیا اور عام و خاص صفات کو پہچاننے میں غلطی کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مادی اور دنیاوی اہداف و مقاصد کے تحت نیز سیاسی محرکات کی بنا پر مہدویت کے جھوٹے دعووں کو دیکھتے اور دانستہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کی ترویج کرتے ہیں، ورنہ جو اوصاف اور نشانیاں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بیان کی گئی ہیں آپ کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی، یعنی شیعوں کے بارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی، اور یہ نشانیاں مثل آفتاب روشن ہیں، ان میں کسی کے غلطی کرنے کا امکان نہیں پایا جاتا۔
شاعر مدح امام میں یوں رتب اللسان ہے، یہ دور مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، یہ دور مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، جہاں سے سیم و زر کی شعلہ افشانی نہیں جاتی، خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، نہ مانو گر خدا کی ذات بھی مانی نہیں جاتی۔ سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، مدد فرمائیے باطل کی طغیانی نہیں جاتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم ایک بار پھر پروگرام کے اختتام پر مہدی موعود قائم آل محمد حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیۂ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفید ہوئے ہوں گے، آپ سب کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتضرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى وأسألك بجودك أن تدنيني من قوة وأن سوز علي شكرك.
عزیز سامعین، ابھی آپ دعائے کمیل سماعت فرما رہے تھے. آج امام زمانہ علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت ہے، لہذا آج کے پروگرام کو ہم دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ختم کرتے ہیں. اجازت دیجئے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے دعائے امام زمانہ علیہ السلام.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.